الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نشست کا پہلا حصہ تو بعض سوالات کی نظر ہو گیا, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نہیں تو آپ کیجیے, بسم اللہ. جی کم و بیش, یعنی قرآن مجید کا تو ایک ایک آیت کا اگر انالیسس کیا جائے تو بس دو ہی چیزیں ہیں. ایمان و اخلاق. بالکل ایسے, یعنی یا تو ایمان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہوگی, ایمان کیا ہے, اس کی کیا تقاضے, جیسے ایسے مسیح نے بیان کیا نا, یہ انہوں نے بتایا کہ جب تم خدا کو مانتے ہو تو خدا کے حکموں کے ساتھ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے. یہ پہاڑی کے باز میں انہوں نے یہی بیان کیا ہے. تو یا تو ایمان کی حقیقت بیان ہو رہی ہوگی, یعنی خدا پر ایمان کا کیا تقاضا ہے, خدا پر ایمان ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے, آخرت پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو کیا ہونا چاہیے, ایمان کے مبادی بیان ہو رہے ہوں گے, ایمان کے بارے میں استدلال کیا جا رہا ہوگا, ایمان کے بارے میں سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہوں گے, کیا اخلاقیات زیر بحث ہوں گے, اور اگر یہ سب ہو جائے گا پھر قانون زیر بحث آئے گا. وہ تو کسی مقصد سے ہوتی ہے نا, انبیاء کی تاریخ کا کوئی باب نہیں ہے قرآن میں. وہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن تم کو پکڑے گا, تو اب شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, ہم نے سمود کے ساتھ بھی یہی کیا تھا, ہم نے آد کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. تو اب اگر کہ اس میں تفصیلی واقعے بیان ہو رہے ہیں, لیکن وہ جس چاک و سباق میں شروع ہوا ہے وہ یا ایمان کی بحث ہے یا اخلاق کی بحث. قرآن مجید تو سارا ایسے یعنی قرآن مجید میں تو وہ بھی اگر آئے گا تو یا ایمان کے بارے میں کوئی بات ایسی بیان ہو رہی ہوگی, یا اخلاق کے بارے میں ایسی بات بیان ہو رہی ہوگی, یا قانون کی کوئی حکمت بیان کی جا رہی ہوگی, یعنی یہ تینوں ہی چیزیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں, اس سے مختلف جو چیز نظر آئے اس کو زیر بحث لے آئیے, تو اس سے واضح ہو جائے. دین جو ہے نا, دیکھیں نا بات یہ, دین جو ہے یعنی جو دین قرآن بیان کرتا ہے وہ انہی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. باقی تو دین بیان کرنے کی بھی تو ایک ضرورت ہوتی ہے نا, یعنی کہیں تمہید باندھنی پڑتی ہے, کہیں پس منظر بیان کرنا پڑتا ہے. وہ دعا کیجئے مائدہ ختم ہو جائے قرآن پڑھے تو میں سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے اور اس میں سب کچھ ہی ہے, ایک سورہ کافی ہو جائے یہ بیان کرنے کے لیے قرآن میں کنٹینٹ کیسے بیان ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس میں. یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں جو عام طور پر قرآن میں نظر آتی ہے, وہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید اتمام حجت کر رہا ہے نا, یعنی آخرت کے حوالے سے ایمانیات کی ایک بڑی فرا کے حوالے سے اتمام حجت کر رہا ہے. تو اس اتمام حجت کے ذمہ دلائل دیتا. اچھا, جن پر اتمام حجت کر رہا ہوتا ہے ان کے سوالوں کے جواب دیتا, ان کی تاریخ بھی سنا دیتا, لیکن اصل میں بات کیا کہی جا رہی ہے, یعنی کیا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی تھی اور اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. یعنی وہ واقعہ جس سیاق میں سنایا گیا وہ تو یہ ہے کہ جب بھی تمہیں شریعت دی گئی تو تم نے اس کے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا, یہ بات. یعنی اس میں یا اخلاقی رویہ زیر بحث آئے گا اور یا ایمان زیر بحث آئے گا. ایمان بڑی وسیع اصطلاح ہے, اسی لیے میں نے واضح کر دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ایمان کا ایک کانٹینٹ ہے ایمانیات کا, جو اللہ کو مانے, قیامت کو مانے, فرشتوں کو مانے, ایک یہ چیز ہے. اور ایک چیز ہے ایمان کیا ہے. اصل میں قرآن میں یہ چیز اور انجیل میں بہت شان سے بیان ہے, ایمان ہے کیا, یعنی ایک بندہ مومن اصل میں ہوتا کیا ہے, اور جب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو اس کو کیا ہونا چاہیے, اس کو بیان کریں. جی اور میں انشاءاللہ وہ آیت پڑھاؤں گا ابھی, وہ اگر میں اس پہ بحث کروں, وہ آگے آ رہی ہے نا دین کا صحیح تصور میں, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں اس آیت کا جو سیاق ہے اس میں اس کو آخر میں ہونا چاہیے, یعنی وہ اس کا صحیح سٹریس واضح نہیں ہوتا. اس سے کوئی مدعا میں فرق نہیں واقع ہوتا. بعض اوقات آپ جس سیاق میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں اس کا سٹریس نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہلو سے آپ قرآن وہ تو قرآن مجید نے دوسری جگہ میں بیان کیا نا آگے اس کی ایکسپلینیشن. یعنی قرآن ذریعہ بننا چاہیے, تزکیے کی دعوت کا ذریعہ قرآن بنے گا ہر جگہ. وہ حضور نے بیان کر دیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ اُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ, یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اے قریش مکہ تم کو اس کے ذریعے سے انذار کر دوں, اور پھر یہ ذریعہ انذار بنے ان سب کے لیے جن تک یہ پہنچے. تو اس کو خود قرآن نے بیان بھی کر دیا. جی اس کی وہ بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود اپنے آپ کو شریعت کا بڑا حامل قرار دیتے تھے, اور شریعت ہی ان کا اصل ترہ امتیاز بھی ہے, باعث فخر بھی ہے. تو یہاں چونکہ سارا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے میں بنی اسماعیل کو بھی دینے والا ہوں, تو خاص طور پر اس میں شریعت کو سٹریس کر دیا گیا. تو جناب ہم اس پیرے پر پہنچے تھے کہ یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم لفظ اسلام بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کانٹینٹ دو اجزاء میں منقسم ہے, ایک قانون اور دوسرے حکمت. اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں, یعنی ماخذ بالاجمال کیا ہے, اللہ دیتا ہے محمد الرسول اللہ سے, اب قیامت تک کے لیے صادر ہو گیا ہے, لیکن اس کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے. اس میں کچھ اصطلاحات ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پہلے ان کو سمجھ لیجئے. پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ اجماع اور تواتر یہ کوئی ہماری دینی اصطلاحات نہیں ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ اصطلاحات کوئی قرآن کی وضع کرتا ہے, یا یہ اصطلاحات پیغمبر کی وضع کرتا ہے, یا یہ اصطلاحات کوئی خاص دینی پس منظر رکھتی ہیں. دنیا میں جتنا بھی علم منتقل ہوا ہے, یعنی جب بھی کبھی کوئی شخص کچھ کہے گا کچھ لکھے گا, جتنا علم بھی منتقل ہوگا تاریخ سے وہ انہی دو ذرائع سے منتقل ہوتا ہے. یعنی یا وہ اجماع سے منتقل ہوگا یا اخبار احاد سے منتقل ہوگا. اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے, یعنی اس کو دینی اصطلاح سے الگ کر لیجئے, یہ ایسا ہی ایک لفظ ہے کہ جیسے ہم اردو زبان کے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں, عربی زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی, اب لکھی اس نے تو دنیا میں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس نے لکھی, یعنی اسی کو عربی میں اجماع کہہ دیتے ہیں. اس پہ اتفاق ہے کہ لکھی, اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, یعنی پازیٹو مثبت طریقے پہ اتفاق ہوتا ہے اور منفی پہلو سے کوئی اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوتا. جب یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں, یعنی اگر کوئی اختلاف کر دے گا تو بحث ہو جائے گی, لیکن دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جائیں کہ نہ تو مثبت طور پر اتفاق کے معاملے میں کوئی تردد ہو, اور نہ منفی طور پر کوئی آدمی کہے کہ ایسا نہیں. بارے جبری علامہ اقبال کی تصنیف ہے, یعنی مثبت طور پر بھی ساری دنیا مانتی ہے اور اس کے خلاف بھی اب تک کوئی بات نہیں سنی. تو جب کوئی چیز اس درجے میں بیان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس پر تو اجماع ہے, اس پر تو سب کا اتفاق ہے, یہ تو زیر بحث آنے کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ہمارے ہاں جتنی بھی تاریخی معلومات ہم کو منتقل ہوتی ہیں ان سب کا سب سے زیادہ کبھی سب سے زیادہ مستند ذریعہ اجماع یا اتفاق ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے دنیا کی قدیم تاریخ میں, یہی ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی بات ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں, سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا تھا, سب لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہوا تھا, کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے, یعنی اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملے میں پھر بحث ہو جائے گی. بحث ہونے کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اختلاف ایک بالکل لاگی آدمی نے کر دیا ہوتا ہے, یا ایسے ہی کچھ یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی آدمی نے کوئی چیز لکھ دی ہوتی ہے, تو تھوڑی سی علمی تنقید کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا اختلاف ہے, جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں منطق کی اصلاح میں لا یوب ہوگی, یعنی یہ ایسا اختلاف ہے کہ جس کو پھر نظر انداز کر دینا چاہیے, تو تب بھی وہ اجماع قائم ہوتا ہے. یعنی اختلاف ہو تو گیا لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی صاحب علم آدمی, کوئی سوچنے سمجھنے والا آدمی ٹویٹر کرے, وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اجماع ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے اجماع سے دین ہم کو ملا ہے, یعنی اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. دوسری تعبیر آ گئی کہ صحابہ کے اجماع سے ملا ہے, تواتر کبھی چھوڑ دیجئے. تو مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر یوں دیکھیے کہ صحابہ کرام 60 ہجری تک, یعنی نظم مسلمانوں کا ان کے ہاتھ میں رہا ہے, کم و بیش 60 سال کے قریب تک نظم ان کے پاس رہا ہے. اس سارے عرصے کے دوران میں وہ اس بات پر بالکل متفق تھے کہ یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. ان میں سے کسی کو اس میں اختلاف نہیں تھا. یعنی دیکھیے میں نے دونوں جملے بول دیے, وہ اس پر بالکل متفق تھے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو دیا ہے, اور ان میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. ایک جمع غفیر تھا ان کا, وہ سب اس سے متفق تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وجود ہے, ظاہر ہے کہ ان سے سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام نے قرآن پایا اور وہ سب اس پر متفق تھے. نماز ہے مثال کے طور پر, تو وہ سب کے سب اس پر متفق تھے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے پڑھنے کے لیے یا عبادت کے لیے, اور ان میں کسی کو اس سے اختلاف نہیں. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے اجماع ان کا. اچھا, اب تھوڑی دیر کے لیے اس تواتر کیونکہ آگے استعمال ہوا ہے تو ایک اور پہلو سمجھ لیجیے. ایک مفروضہ سامنے رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا صحابہ کرام. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. یہ جتنے صحابہ کرام تھے انہوں نے, یعنی معاذ اللہ, میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اگلے دن یہ اعلان کر دیا کہ نہ ان کا قرآن پر ایمان ہے, نہ وہ اب مومن رہے ہیں, اور نہ وہ اب نماز پڑھیں گے. یہ اعلان کر دیا ایک مفروضے کے طور پر. لیکن وہ سب بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن محمد الرسول اللہ نے دیا تھا اور نماز انہوں نے پڑھی. تو اجماع میں کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی انہوں نے ترک بھی کر دی اور قرآن مجید سے گویا اظہار لا تعلق بھی کر دیا, لیکن علمی دنیا میں وہ ایک مجمع علیہ چیز ہے. کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کو دیا نہیں گیا, اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم کو پڑھائی نہیں گئی. تو اجماع کا مطلب یہ ہے, گویا اجماع اصل میں علمی اتفاق ہوتا ہے. لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان یا عمل شامل ہو. علمی اتفاق جیسے دنیا کی بے شمار اور چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں پہلی بات جو اسٹیبلش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی بالاتفاق یہ شہادت دی کہ یہ محمد الرسول اللہ نے ہم کو دیا ہے, اور ان میں سے کسی نے اس سے اختلاف بھی نہیں کیا. اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر وہ ایمان سے بھی الگ ہو جاتے اور عمل سے بھی الگ ہو جاتے تب بھی علمی لحاظ سے صورتحال میں کوئی فرق واقع نہ ہوتا, اس لیے کہ ان کی یہ شہادت تاریخ کو منتقل ہو گئی. کارل مارکس نے ڈاک کیپٹن لکھی, اس کے 50,000-100,000 لوگوں نے یہ کہا کہ جی کتاب بڑی لغو ہے, ہم تو چھوڑ رہے ہیں اس کتاب کو, لکھی ویسے اسی لکھی. تو اس سے اصل میں کتاب کے اپنے استناد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا, چھوڑنے والے چھوڑ دیں. یہ ایک پہلو ہوا. اب اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا اس کے بعد, یعنی اجماع کافی تھا کہ قولی و عملی تواتر, یعنی ایک دوسری چیز ہوئی, اور وہ دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ یہ شہادت دی ہے تاریخ انسانی کے سامنے کہ یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے, انہوں نے اسی حیثیت سے ہم کو دیا ہے, بلکہ وہ قرآن مجید کو اپنی اس 60-70 سال کے زمانے میں ہر روز ایسی تلاوت کرتے تھے. یعنی چھوڑ سکتے تھے تب بھی فرق نہ پڑتا, وہ ایمان سے انکار تب بھی فرق نہ پڑتا. یعنی ان میں یہ شائع ہو گئے تھے, وہ قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھ رہے تھے. یہ جو پڑھنے کا عمل ان کے ہاں ہوا ہے یہ قولی تواتر ہے, یعنی ہر دن. ایسا نہیں کہ کوئی ایک دن منقطع ہو گیا ہو اور انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہو. یعنی نماز میں پڑھ رہے ہیں, ویسے پڑھ رہے ہیں, وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں, وہ تلاوت کر رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید کے اوپر ان کا جو تواتر, یہ تواتر جو ہے یہ قرآن کے ساتھ دنیا کی پوری تاریخ میں خاص ہے. یہ قولی تواتر جو ہے, یعنی ڈاس کیپٹل پر اجماع ہے کہ وہ کارل مارکس کی کتاب ہے. تواتر ایک زائد چیز ہے جو دنیا میں اور کسی کتاب کو آج تک حاصل نہیں ہو سکا, اور وہ یہ کہ غیر معمولی تعداد اس کو زبانی پڑھ رہی، یعنی روز پڑھ رہی، ایک منٹ کے لیے بھی یہ چیز منقطع نہیں ہوتی، یہ سب بھی منقطع نہیں ہوتی، یعنی مسلسل پڑھا جا رہا ہے اس کی تلاوت. یعنی آپ حرم میں داخل ہو جائیں اس وقت، ایک ایسی جگہ نا کہ جہاں پر بہت لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل پڑھا جا رہا ہے. تو آج کل کے زمانے میں تو اب بہت لوگ عادی ہو گئے تو ان کے سامنے نسخے ہیں، اس زمانے میں تو نسخے کہیں کہیں ہوتے تھے. تو صحابہ کرام کیا اس کو قولی تواتر حاصل، یہ زائد چیز ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ اجماع جو ہے اس کے لیے قرآن کا زبانی یاد ہونا اور روز پڑھنا اس کا، اور ہر آدمی کا پڑھنا، اور بے شمار لوگوں کا پڑھنا اور مسلسل پڑھنا، یہ ضروری نہیں ہے. یعنی کتاب ان کے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے، اتفاق ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص چیز ہے. یعنی اس کو تواتر بھی حاصل ہے، اس کا جو متن ہے اس کو تواتر بھی حاصل ہے، مسلسل اس کی تلاوت ہو رہی ہے، زبانی اس کو پڑھا جا رہا ہے. ایک دوسری بات یہ تواتر، قولی تواتر سے مراد یہ ہے. اچھا، یہی معاملہ جو ہے وہ عمل میں ہے. یعنی نماز کے بارے میں صرف یہ شہادت ہی صحابہ کرام کی نہیں ہے ہمارے پاس، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت یہ نماز اس طرح سے پڑھی، اور اس کو بیان کر دیتے ہیں. نہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کو بھی پڑھ رہے تھے، اگلے دن صبح بھی پڑھ رہے تھے، دوپہر کو بھی پڑھ رہے تھے. یعنی اس میں کوئی انقطاع نہیں آیا ان کی 60-70 سال کے نظم میں، ہر جگہ پڑھ رہے تھے، وہ حرم میں بھی پڑھ رہے تھے، مدینہ میں بھی پڑھ رہے تھے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں کوئی آپ فصل تو پیدا کر ہی نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک بھی جب سامنے رکھا ہوا تو اس کو بھی پڑھ رہے تھے. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تھے اس کو بھی پڑھ رہے تھے. یعنی اے نماز کے پڑھنے کے عمل کے اوپر تاریخی ریکارڈ میں کبھی کوئی انقطاع صحابہ ہے، ایسا نہیں کہ ان میں سے لوگوں نے چھوڑ دی ہو، یا کوئی 10-15 دنوں نے کہا چل نہیں پڑھتے اس بات کو، یعنی وہ پڑھتے رہتے. یہ عملی تواتر ہے کہ روز نماز، یعنی ایسا کوئی تاریخی ریکارڈ پہ چیز موجود نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں وقت میں وہ دو دن کے لیے نہیں بھی پڑی تھی. صحابہ کرام ابھی زیر بحث ہے. یہ عملی تواتر ہے، یعنی ایک چیز عملاً ہو رہی ہے اور روزانہ ہو رہی ہے. حج ہے تو اب 60-70 سال میں ظاہر ہے ہر سال آیا ہے، ہر سال آیا ہے، اور ہر سال صحابہ کرام نے کیا ہے حج. یعنی ان کی ایک تعداد کر رہی ہے، دوسری تصویب کر رہی ہے، تیسری منتظر بیٹھی ہوئی ہے، تو اجماع بھی حاصل ہے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج کر بھی رہے ہیں. یہی معاملہ بہت سی دوسری چیزوں کا ہے، وہ آگے زیر بحث آ جائے گا کن چیزوں کا ہے. اب یہ ہے اجماع اور قولی و عملی تواتر. یعنی تواتر کے لیے کسی چیز کا اگر وہ کلام ہے تو زبان سے مسلسل ادا ہونا بغیر انقطاع کے ضروری ہے، اور اگر وہ عملی چیز ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر وہ ایسی چیز ہے کہ آپ کرتے ہیں تو تواتر کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں انقطاع نہ آئے. تواتر اصل میں عدم انقطاع کو بیان کرتا ہے. یعنی یہ چیز ایسا نہیں ہے، 10 دن کے لیے بھی اگر مثال کے طور پر صحابہ کرام نماز پڑھنا چھوڑ دیتے تو تواتر ختم ہو جاتا ہے، اجماع اس کے باوجود برقرار رہتا. یعنی تواتر کا مطلب ہے کہ ایسا ایک دن بھی نہیں آیا ان کی زندگی میں کہ جس میں نماز کا اہتمام نہ ہوا مسلمانوں کی بستیوں میں. یعنی اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ مسلمانوں کی بستیوں کے اندر نماز میں کوئی انقطاع نہیں ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے میں نے نہ پڑھی ہو، آپ نے نہ پڑھی ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن انقطاع نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بھی جب ہم جہاں گفتگو کر رہے ہیں تو ٹائم ہو گیا نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد کے اندر. یعنی اس سے ہم واقف ہیں بہت اچھی طرح سے. تو تواتر کا مطلب یہ ہے اور اجماع کا مطلب یہ ہے، یہ دونوں کو سمجھ لینا چاہیے. عملی تواتر تو دنیا میں بہت سی چیزوں کو حاصل ہوا ہے، یعنی صرف یہی نہیں ہے، بہت سے رچولز ہیں، ہندوؤں کے ہوں گے، مسیحیوں کے ہوں گے، تو ان کو تواتر حاصل ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مذہبی بھی ہیں، غیر مذہبی بھی ہیں، بہت سی تقریبات ہیں، رسوم ہیں، جن کو تواتر حاصل ہو جاتا ہے. لیکن قولی تواتر قرآن کی خاص چیز ہے. یعنی اجماع بھی دنیا میں بے شمار کتابوں کو حاصل ہے، بے شمار اور چیزوں کو حاصل ہے، قولی تواتر یہ قرآن کی خصوصیت ہے. یعنی یہ دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا کہ اس کو بے شمار لوگوں نے. میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھا تو بالکل حیران ہو گیا میں. یعنی ایک محلے کی چھوٹی سی مسجد میں تو یک بیک مجھے معلوم ہوا کہ بہت موٹے تازے کو 20-25 آدمی اس میں آ گئے ہیں، اور جب وہ رات کے وقت تو چلے جاتے تھے ترائی وغیرہ پڑھانے کے لیے، صبح کے وقت جب انہوں نے پہلے ہی دن اعتکاف میں شروع کیا تو معلوم ہوا کہ سب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ، اور حفاظ تھے وہ اس مسجد میں، انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور مختلف مسجدوں میں پڑھا دیتے تھے. ایسا عجیب منظر تھا کہ آپ کو کیا عرض کروں. یعنی آدمی جب اکٹھے ہوئے تو عام حالات میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ ہیں جو مسلسل اسی طریقے سے. تو صحابہ کرام جس طرح ہے، یعنی اس میں بھی آگے بھی انقطاع نہیں ہوا، آج بھی یہی صورتحال ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسلسل یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یہی صورتحال صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تاریخی ریکارڈ میں ہے. اور عملی طور پر میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا میں بے شمار اور چیزوں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے, ہوا ہے, بہت سے رسوم بہت سی چیزوں کو حاصل ہے, یہ دو سمجھ لیجیے. اچھا, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اجماع اور تواتر یہ تاریخ انسانی میں چیزوں کے منتقل ہونے کے سب سے زیادہ مستند ذرائع ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد بھی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے, یعنی یہ سب سے زیادہ, اس سے زیادہ پھر آگے کوئی چیز ہو نہیں سکتی. دوسرا جو ذریعہ وہ اخبار احاد. اخبار احاد کا مطلب, اخبار احاد بھی کوئی ہماری خاص اصطلاح نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی, دو آدمی, چار آدمی, یعنی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی بہت جمع غفیر متفق ہو گیا, وہ بے شمار باتیں جان کر رہے ہیں. تاریخی واقعات جتنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ 90-95% اخبار احاد ہی سے منتقل ہوتے ہیں. یہ پانی پت کی لڑائی کی روایت جو ہے, ایک تو یہ نا کہ پانی پت میں لڑائی ہوئی تو اس پر تو ہو سکتا ہے اجماع ہو جائے, لیکن اس کے بے شمار جزوی واقعات ہوں گے جو تاریخ والے لکھ رہے ہوں گے, گفتگویں ہوں گی, باتیں ہوں گی, تیاری ہوگی, لشکر میں کتنے لوگ تھے, کیا ہوا, یہ سب اخبار احاد ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جتنا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا اصل میں ایک دو چار آدمی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ چل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اجماع کا مطلب یعنی علمی طور پر اتفاق ہے, اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد, ایک جمع غفیر اس صورتحال کو ایسے منتقل کر رہا ہے کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں واقع ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آج یہ تھا اور کل نہیں, انقطاع نہیں واقع. جو اس کی روٹین ہے, یعنی ظہر کی نماز کے وقت ہی زیادہ ظہر کی نماز پڑھی جائے گی, وہ ہو رہی ہے, اور حج بھارت جو حج میں ہوگا وہ ہو رہا ہے, اس کے اندر کسی دعویت کا کوئی انقطاع واقع نہیں ہوتا. یہ ان اصطلاحات کی میں نے وضاحت کر دی. کوئی سوال غالب؟ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن قرآن مجید میں چونکہ قولی تواتر نے غیر معمولی نوعیت اختیار کر لی ہے, وہ تو دیکھیں نا بال جبریل بھی اس وقت اس تواتر میں آ گئی ہے, تو اس وجہ سے بطور خاص اس کو بیان کیا جاتا ہے. ورنہ جو ہمارے پاس اس وقت مصحف ہے وہ بھی اسی طرح متواتر طریقے سے لکھا جا رہا ہے, اس کو نقل کیا جا رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال. تو یہ میں نے آپ سے واضح کیا کہ جب ہم کہتے ہیں اجماع اور قولی و عملی تواتر, تو کوئی دینی اصطلاح نہیں بول رہے ہوتے, بلکہ دنیا میں کسی چیز کے منتقل کرنے کا جو سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یعنی یہ ہماری کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہے, یہ کوئی قرآن و سنت پر مبنی اصطلاحات نہیں ہے. ہمیں اگر ہمارا قرآن یا ہمارا دین ایک دو آدمیوں کی تاریخی روایت سے ملا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے, اور یہ اگر ہمیں اجماع اور تواتر سے ملا ہے تو اجماع اور تواتر میں نے عرض کیا کہ بے شمار اور چیزوں کو بھی حاصل ہے. قولی تواتر میں قرآن منفرد ہے, لیکن اجماع اور عملی تواتر دنیا میں بے شمار چیزوں کو حاصل ہے. یہ دنیا میں کسی چیز کے منتقل ہونے کا مستند ترین ذریعہ ہے, یعنی اس سے زیادہ کوئی مستند ذریعہ ممکن نہیں ہے, اب تک نہیں ایجاد ہو سکا, ابھی تک نہیں ایجاد ہو سکا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی بہت ترقی ہو رہی ہے, اس سے مختلف بھی کوئی ذرائع ایجاد ہو جائیں, اب تک دنیا میں جو علم بھی منتقل ہوتا ہے وہ آخری درجے میں اصطلاحات کو پہنچ جاتا ہے, دنیوی لحاظ سے آخری درجے میں, جب اس کو اجماع اور تواتر حاصل ہو جائے. یعنی چیز پر علمی اتفاق بھی ہے, کوئی اختلاف نہیں کر رہا, اور اس کو تسلسل بھی حاصل ہے, اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا. اب اگر اس کے خلاف کوئی بات آئے گی تو غور کیا جائے گا, ورنہ یہ ہے کہ جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ جو چیز بھی ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تواتر کا لفظ خاص طور پر اس لیے بولنا ضروری ہوتا ہے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ اجماع تو صرف کسی چیز کے وقوع کے اوپر اتفاق کو بیان کرتا ہے, تسلسل کو بیان نہیں کرتا. یعنی یہ لازم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کارل مارکس کی کتاب کے بارے میں ساری دنیا کو اتفاق ہو, اس کے بعد کتاب لکھ کے ایک لائبریری میں رکھ دی گئی, کسی نے دیکھی بھی نہ اٹھا کے, یہ ممکن ہے, لیکن اتفاق ہے. سب لوگوں کو ڈائلاگ آف پلیٹو, پلیٹو نے لکھے تھے, پیراڈائز لاسٹ ملٹن نے لکھی تھی, یہ اتفاق ہو گیا اس بات کے بارے میں. اچھا, اب قرآن مجید کے ساتھ اور ہمارے دین کے معاملے میں صرف انفرادیت جو ہے وہ قولی تواتر کی ہے, اس کو سمجھ لیجیے. تو یہ میں نے بات بیان کی, کیوں بیان کی ہے. جی,
تو پھر وہ اجماع اور تواتر کا اختلاف,
جو مثال آپ کے ذہن میں وہ بیان کر دیں، اسی پہ تبصرہ کر کے میں جواب دے دوں. تواتر حاصل نہیں ہے، مثال تو وہ دے نا، اجماع تو ہو سکتا ہے. میں اس لیے کہنا کہ آپ مثال وہ دیں کہ جو آپ دینا چاہتے ہیں، تورات پر وہ سوال صادق نہیں آتا، تورات کو تواتر حاصل نہیں ہے. تواتر حاصل ہو تو بات ختم ہو جاتی، بلکہ اجماع بھی حاصل نہیں ہے. یعنی یہ اجماع نہیں ہے اس وقت تورات کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہ اوریجنل نسخہ اس کا ہے، یہ اجماع نہیں ہے. یعنی ترجمہ ہے، اوریجنل نسخہ کرنا بالکل ٹھیک. اب ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ تو اس سے ہوتے ہیں نا کہ ترجمہ تو ابھی میں نے قرآن مجید کا آپ کو سنایا، ترجمہ تو پھر ترجمہ ہی ہے نا. بہت اچھا سوال کیا، یہی سوال آپ کرنا چاہیے تھا. پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ تواتر کا لفظ اس پر مت بولیے، اس لیے کہ یہ خبر ہے. تواتر تو یا عمل کو حاصل ہوگا یا کلام کو حاصل ہوگا، تواتر تو حاصل ہو نہیں سکتا، خبر ہے. اس لیے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ خبر متواتر ایک اور چیز ہے اور قولی اور عملی تواتر ایک بالکل الگ چیز ہے. خبر متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد وہ خبر بیان کر رہی ہے. اصل میں یہ اجماع ہی کی ایک ذرا نچلی قسم ہے، یعنی جو خبر متواتر ہے یہ بالکل الگ چیز ہے. تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ خبر ہے جس کے اوپر ایک دنیا کا اجماع ہے، یہ ٹھیک ہے بات. لیکن اس کے لیے جو تواتر کا یہاں لفظ بولا گیا قولی اور عملی، وہ تو اس پر بولا ہی نہیں جا سکتا. یہ بات واضح ہو گئی. اچھا، اب اجماع ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اجماع بھی ایک بڑا مستند ذریعہ ہے. سوال یہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے اس خبر کی حقیقت کو چیلنج کیا ہے، وجود کو چیلنج نہیں کیا. یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا قرآن مجید نے کہ یہ جو معاملہ یا واقعہ ہوا تھا وہ واقعہ ہی تم غلط رپورٹ کر رہے ہو، یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا تم نے اس کو ویسے ہی دیکھا لیکن حقیقت میں وہ ویسے نہیں تھا، یہ کہتا ہے. ایسا ہی ہوا، یعنی خود ان کے حواری جو ہیں ان کا بارے میں جو کچھ ہمیں انجیل سے معلومات حاصل ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کے لیے بھی یہ پھر ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. اور یہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثالیں ہیں بعض، کہ اللہ تعالیٰ جس وقت تطہیر اور تزکیے کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایک تطہیر قرآن اور معنی میں استعمال کرتا ہے، وہ میں آگے بیان کروں گا اسے، جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں عمل کر رہے ہوتے والی تطہیر بول رہا ہوں، یعنی ایک خاص گروہ کے لیے قیامت برپا کر کے نیکوکاروں اور بدوں کو الگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک امتحان ان کا ہو رہا ہوتا ہے جن کو وہ راندہ درگاہ قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک امتحان ان کا ہو رہا ہوتا ہے جو ماننے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں. یعنی قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی، تو ان کے لیے بھی معاملہ مشتبہ ہو گیا اور بہت اشتباہ میں وہ پڑے اس معاملے میں، یہاں تک کہ انجیل ہم کو بتاتی ہے کہ حضرت مسیح کو بھی انہیں آ کے اطمینان دلانا پڑا کہ یہ میں وہ یہ کچھ نہیں ہوا، اور وہ بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں مچھلی کھا کے دکھاتا ہوں، میں روح نہیں ہوں. یعنی یہ اشتباہ تو خود ان کو بھی لاحق ہو گیا. تو قرآن نے اس میں بھی نفس واقعے کو چیلنج نہیں کیا، اگر وہ نفس واقعے کو چیلنج کر دیتا تو پھر آپ کے سوال بنتا تھا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کی حقیقت جو ہے وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں، ایسا ہوا نہیں. مثلا ہم سب نے دیکھا کہ بھائی افضال صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور آسمان پہ تشریف لے گئے، یہ واقعہ ہم نے دیکھا. اب ایک آدمی آگے بتاتا ہے کہ یہ اصل میں نظر بندی تھی آپ کی، یہ جادو تھا. تو اس کی رپورٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں وہ دیکھا جس میں اس نے لبرٹی جو ہے اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کر دیا. اب سینکڑوں ہزاروں لوگ سامنے کھڑے ہیں وہ اس میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص فن ہے جس کے ذریعے سے اس نے بہت سے لوگوں کو اس الوژن میں مبتلا کر دیا. کیمروں کے لیے بھی غائب ہو گئے، روشنیوں کے لیے بھی غائب ہو گیا، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ دیواریں چین میں سے گزر گیا. تو یہ مظاہرہ اس نے کیا، ہزاروں لوگوں کے سامنے کیا، ہیلی کاپٹر بھی اڑ رہے تھے، طیارے بھی اڑ رہے تھے، سب فن ہے. اب اس کے بعد جو واقعہ ہے، کل کو ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں اسٹیچو آف لبرٹی غائب نہیں ہوا تھا، تو اصل میں وہ اس فن کو چیلنج کر رہا ہے، خبر کو چیلنج نہیں کر رہا. تو قرآن نے حضرت مسیح کے بارے میں خبر کو چیلنج نہیں کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم لوگوں کو شبہ ہوا ولیکن شبہ لہم، تم لوگوں پہ کوئی اشتباہ ہو گیا، اصل میں واقعہ یوں نہیں ہوا. تو یہ حقیقت کا بیان. اور کوئی مثال دیں تو میں تبصرہ کروں گا. جی بالکل ٹھیک بیان کر جی. ہم نے ان کو کیا کہا ہے؟ ہمارے پروردگار نے یہ بتایا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو 575-76 تک 610 تک جب تک یہ قرآن میں یہ معاملہ نہیں ہوا ساری دنیا نہیں مانتی. اب بھی قرآن نے اس نفس واقعہ کو چیلنج نہیں کیا. وہ تو تب وہ کہتا کہ نہیں تم لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوا. تمہارے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. جب بیچاروں کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تو پھر وہ ہو گیا مشتبہ. تو میں نے تو اس کو چیلنج نہیں کیا. میں ٹھیک ہے، اجماع ہے اس کے اوپر، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. یعنی اجماع کے وقوع پر کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت واضح کر دی. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب نازل ہو اور اس میں یہ بتایا جائے کہ یہ جو تم لوگوں کا بڑا اتفاق ہے نا، محمد رسول اللہ آئے تھے اور انہوں نے ایک کتاب دی تھی، یہ تو اصل میں ایک مظاہرہ تھا فرشتوں کا، ایسا واقعی نہیں ہوا. تو بھائی اس سے وہ اجماع کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، واردات ہو گئی، بس یہ اس کا مطلب یہ ہے. اس سے وہ اصل جو اصول ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دین، آپ دیکھیں میں نے الفاظ یہ استعمال کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے، قرآن مجید سنت. میں نے پچھلے لیکچر میں وضاحت کر دی تھی کہ میں اس کی جگہ دین ابراہیمی کی روایت یہ لکھ دیتا، لیکن چونکہ یہ اس طرح معروف ہو چکی ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا اس کو خامخواہ فتنے کا موضوع بنانا. مدعا وہی ہے، لفظ وہ بولا جا سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا دین یا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ جس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی. آگے اس کی فنی تعریف آ جائے گی، وہ ہم آگے جائیں گے. اس وقت مجھے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہاں میں کیا اختلاف کر رہا ہوں لوگوں سے. تو اگر ڈاکٹر آغا طارق صاحب نے آپ کو دے دیا ہے تو ایک مجھ کو بھی دے دیجیے. یہ ابن عبد البر کا اقتباس ہے، بہت جلیل القدر اہل علم میں سے ہیں. ان کی کتاب جامع بیان العلم جو ہے وہ اس موضوع پر، یعنی اصول مبادی کا علم جو اس وقت موضوع ہے، اس کے اوپر ایک ام الکتاب کی حیثیت رکھتی ہے. بہترین مواد اس میں انہوں نے جمع کر دیا. اس میں سے یہ اقتباس لیا گیا ہے جس کا عربی متن بھی یہاں موجود ہے آپ کے سامنے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اور انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سلف خلف کے علماء ہیں وہ جب یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے اس کی جگہ کیا کہتے ہیں، تو اس کو پہلے آپ سمجھ لیجیے پھر اس میں چلتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیے، اس کو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں. پہلے انہوں نے بیان کیا ہے کہ عوام اصول العلم فل کتاب و سننا، یعنی علم کی بنیادیں قرآن اور سنت ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی، یعنی دو صورتوں میں ملا ہے قرآن اور سنت، یہاں کوئی اختلاف نہیں، قرآن اور سنت ہے. جی وہ مراد اس سے دین کا علم ہے، یعنی مراد اس سے دین کا علم ہے. یہ سیاق میں ان کی کتاب کا موضوع یہی ہے، جامع بیان العلم، یعنی اللہ کا جو علم ہم کو حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نالج دیا ہے، اپنی ہدایت دی ہے، تو وہ کیا ہے. تو علم کی بنیادیں قرآن اور سنت ہے. اما اصول العلم فل کتاب و سننا، یہ تو ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں کوئی بات کرنی مناسب نہیں سمجھی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ قرآن پر کسی بحث کا سوال نہیں ہے، یعنی وہ اجماع سے منتقل ہوا ہے، وہ تواتر سے منتقل ہوا ہے، اس پر قولی تواتر ہے، یہ چونکہ مسلمہ ہے اور اس کو وہ جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں، تو یہاں جو بات ان کو کہنی ہے اس کی وجہ سے اس کو انہوں نے دہرایا نہیں، وہ تو ہے ہی. اب وطن قسم سننا کس میں، سنت دو قسم کی، یعنی قرآن مجید کے بارے میں تو یہ متفق علیہ بات ہے کہ وہ اجماع اور قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی اس میں بحث نہیں ہے کوئی بھی. سنت البتہ وہ کہتے ہیں دو قسم کی ہے. اب اس میں کیا ہے؟ احدہما اجماع تنقل الکافہ عن الکافہ، یعنی سنت کی ایک جو قسم ہے وہ ہے اجماع، یہ عربی زبان میں بیان کرنے کا طریقہ ہے اور انہوں نے ٹھیک کیا کہ لٹرل بالکل ترجمہ کر دیا ہے. مطلب یہ کہ سنت کی ایک قسم وہ ہے جو ہمیں اجماع سے ملی, تو سنت کی ایک قسم وہ ہے جو ہمیں اجماع سے ملی ہے. اچھا, یا وہ اجماع کو بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی ایک پوری نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوا ہے. تنقل الکافہ عن الکافہ, یہ کیا چیز ہوئی؟ یعنی وہ اجماع ہے جو متواتر بھی ہے, یعنی جس میں ایک کے بعد دوسری نسل اس کو اخذ کرتی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں فہذا من الحجج القاطع للآزار, یہ ایک ایسی مضبوط حجت ہے, یعنی ایسی مضبوط دلیل ہے جس سے قطع عذر ہو جائے. یہ بیان کرنے کا طریقہ ہے, میں نے بیان کیا نا کہ ہمارے پاس مستند ترین علم جو پہنچتا ہے تو وہ اجماع سے پہنچتا ہے اور تواتر سے پہنچتا ہے. تو وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں یہ قرآن رسول اللہ نے دیا یا نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عذر پیش کرنے کے قابل نہیں, یعنی ایسی بات ہے کہ جو عذر کو منقطع کر دیتی ہے, آدمی کے لیے کوئی بات کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑتی. قطع عذر کا مطلب یہ ہے, یہ انہوں نے بیان کیا. اذا لم یوجد ہنالک خلاف, یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی, یعنی کہتے ہیں کہ منفی طور پر یہ جو بات میں بیان کروں اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں پایا جاتا. وہی بات جو میں نے ابھی بیان کی کہ اجماع کا مطلب یہ کہ اتفاق بھی ہے اور کوئی اختلاف بھی روایت نہیں ہوا, تو مثبت اور منفی دونوں چیزیں جمع ہو گئیں, تو وہ کہتے ہیں سنت کی اتفاق. یہاں تک تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ومن ردا اجماع ہوں فقد ردا نصاً من نصوص اللہ, کیونکہ ان کی کتاب کا موضوع جو ہے اس کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہے, تو انہوں نے یہ جملہ اس لیے لکھا کہ جس نے اس طرح کے اجماع کو, مسلمانوں کے اس طرح کے اجماع کو رد کر دیا, اس نے گویا اللہ کی نصوص میں سے ایک نص کو رد کر دیا. یہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ بات اتنی مستند ہو جاتی ہے, اتنی قطعی ہو جاتی ہے, اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ایک متعین حکم کو, نص کو اس نے رد کر دیا. یجب استتابته علیہ و عراقۃ دمہ ان لم یتب, اپنے اصلاح کی جو چیزیں ہیں ان کو بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اس طرح کے اجماع کا انکار کر دے تو لازم ہے کہ اس کے ایمان و اسلام کا فیصلہ کیا جائے, یعنی وہ گویا ان کے نزدیک مسلمان نہیں رہا. اس نے کہا کہ میں قرآن مجید اجماع سے نقل ہوا ہے یا نماز اجماع سے نقل ہوئی ہے میں نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی واضح بات ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے ایمان و اسلام کا فیصلہ کیا جائے, یعنی وہ اصل میں اب اسلام چھوڑ چکا ہے جب اس نے یہ کہہ دیا, تو اب اس سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ توبہ کر لو. یجب استتابته, یعنی توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا, اور اگر وہ نہیں توبہ کرتا تو ارتداد کی سزا اس پر نافذ کر دی جائے گی, یعنی فیصلہ کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, اس کو خاتمہ ہو جائے گا اس کو. اچھا, یہ کیوں انہوں نے کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ لے خروج ہی اما اجماع علیہ المسلمون الدول و سلوک غیر سبیل جمیلے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی بات کا انکار کر دیا ہے کہ جس کے انکار کے لیے علمی اور عقلی طور پر کوئی گنجائش نہیں, اس پر اجماع تھا. اور اجماع کے بارے میں دلیل کا اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے خلاف گویا اعلان جنگ کرتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے, اور یتبع غیر سبیل المومنین, اور مسلمانوں کے متفق علیہ رویے یا رائے کے خلاف عمل کرتا ہے. یہ آیت جو ہے اس کا میں نے یعنی ان کے لحاظ سے ترجمہ کر دیا ہے, یعنی نقطہ نظر اس معاملے میں آیت سے متعلق مختلف ہے لیکن اس وقت ان کی بات سمجھانا مقصود ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے اور قرآن کی نص بھی اس کے بارے میں موجود ہے تو وہ مسلمان نہیں رہا, ہم اس سے توبہ کا مطالبہ کریں گے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ارتداد کی سزا نافذ کر دیں گے. یہ تو معاملہ اس کا ہوا, یعنی اس سے جو بات معلوم ہوئی, باقی آپ جزیات کو چھوڑ دیجئے, کہ سنت قرآن تو ہے ہی اجماع, سنت کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے علماء کے نزدیک وہ بالکل مجمع رہا ہے, اور اس کی یہی حیثیت جو ہے. وہ کہتے ہیں لیکن بس ضرب الثانی من السنۃ, سنت کی ایک دوسری قسم بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خبر الاحاد الثقات الاثبات المتصل الاسناد, یعنی وہ ثقہ سب لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. یہ اصل میں محدثین کی اصطلاحیں ہیں جو وہ حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو محدثین عام طور پر حدیث کی روایت کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ایسے آدمی کی خبر ہونی چاہیے کہ جو ثقہ آدمی ہو, یعنی اس کے کردار سیرت کے اوپر کوئی حرف نہ دھرا جا سکے, ایک مستند آدمی ہے, سخت ہے یعنی اس کا حافظہ ٹھیک ہے, وہ باتوں کو سمجھنے والا ہے, اس کے بارے میں اطمینان ہے, تو یہ اس کی متصل سند کے ساتھ. متصل سند کا مطلب یہ ہے کہ مثلا دوسری صدی میں ایک آدمی بیان کرتا ہے جی مجھ سے فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے, تو وہ جن سے بیان کر رہا ہے اور وہ جن سے بیان کر رہا ہے اس کے درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ملنے والی خبروں کے معاملے میں, یعنی یہ جو اس طرح کی خبر ملتی ہے, فہذا یوجب العمل عند جماعت علماء الامة الذین هم الحجۃ والقدوۃ, یعنی اس امت کے اندر جو جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں, جو بہت ان پہ اعتماد کیا گیا ہے سب, اور جو بڑے قابل حجت علماء ہیں, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی خبر اگر مل جائے, یعنی فقہ آدمی نے بیان کی ہے, ایک بڑے محفوظ خبروں کرنے والے آدمی نے بیان کیا اور سند متصل ہے, تو اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے. یہ خاص اصطلاح ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی علم نہیں واجب ہوتا, جب وہ کہتے ہیں علم نہیں واجب ہوتا تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عقیدہ نہیں اس پر رکھا جا سکتا, عملی چیز اخذ کر لی جائے, عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی. یوجب العمل کا مطلب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین کرتے تھے, تو ٹھیک ہے بھائی, ایک آدمی نے بیان کیا ہے, معقول آدمی ہے, تو ہم عمل کر لیں گے اس کے اوپر. وہ آگے بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے یہ ماننا بھی ضروری ہے, پانچ ایمانیات کے علاوہ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے, تو یہ علم ہے, یعنی یہ عقیدہ ہے, اس کو نہیں مانا جائے گا. تو امت کے جو جلیل القدر علماء ہیں وہ اب فرق کر رہے ہیں, یعنی پہلی چیز جو سنت اجماع سے معلوم ہوتی ہے اس کے بارے میں تو آپ نے ان کا فتویٰ پڑھ لیا, یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے خدا کی نص ہے, اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا, اس پہ ارتداد کی سزا نافذ کر دی جائے گی, یہ انہوں نے بیان کیا. یہ دوسری صورت جو ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عمل لازم آ جائے گا, یعنی عمل کرنا ضروری ہو جائے گا اگر یہ بات ثابت ہو گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ خَبْرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جُمِيعًا, ایک بہت مختصر سے گروہ کا علماء میں سے یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ اس طرح کی خبر سے بھی عقیدہ اور عمل دونوں ثابت ہو جاتے ہیں. اس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں ظاہریہ کی طرف, یہ امام داؤد ظاہری کا مسلک جو لوگ رکھتے ہیں, جن کا اندلس میں بہت غلبہ رہا اور جن کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن حزم ہیں, جن کی کتاب المحلہ خود دینی علوم کا ایک بڑا انسائیکلوپیڈیا ہے, یہ نقطہ نظر اب کم و بیش ہماری امت میں معدوم ہو گیا ہے, یعنی بعض دوسرے ناموں کے ساتھ اور شکلوں کے ساتھ اور بعض ترامیم کے ساتھ موجود ہے, لیکن اندلس میں ایک زمانے میں اور مراکش میں اور بعض مغرب کے ممالک میں, مغرب جو ہمارا مغرب یعنی ہم مسلمان مغرب اصل میں الجزائر تونس مراکش اس کو کہتے ہیں, تو ان علاقوں میں اس کا غلبہ رہا ہے اس نقطہ نظر کا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء کا مسلک ہے. اب جب میں یہ جملہ لکھتا ہوں کہ یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین جو ہے اس کی کوئی چیز اخبار احاد سے منتقل نہیں, یعنی یہ اس اختلاف کو واضح کرنے کے لیے یہ آپ کو دے دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو عمومی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے. میں نے اس کو جب نہیں لیا یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس امت کے پاس جو دین ہے قرآن اور سنت کی صورت میں, اس کا کوئی حصہ بھی اس دوسری صورت میں نہیں منتقل ہوا. یہ میری بات واضح ہو گئی؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, یعنی یہ فرق سمجھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اجماع سے منتقل ہوا ہے, سنت کا بھی ایک بڑا حصہ اجماع سے منتقل ہوا ہے, لیکن اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو اخبار احاد سے بھی منتقل ہوا ہے, اور اخبار احاد کا مطلب ہے یعنی ایک یا دو آدمیوں نے کوئی بات بیان کر دی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا. یہ دین سارا کا سارا اس میں کوئی چیز بھی نکالی نہیں جا سکتی, یہ آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا ہے, قرآن مجید اور سنت. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت, یہ تو صرف بیان کا فرق ہے, لیکن یہ کہ میرے نزدیک سارا دین اجماع سے ملا ہے, یعنی جو مستند ترین ذریعہ دنیا میں ہو سکتا ہے اسی سے ملا ہے, اور بلکہ اس ذریعے کے اوپر دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے, ایک قولی تواتر ایک عملی تواتر, جس نے کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی، قرآن قولی تواتر، سنت عملی تواتر سے. تو اس وجہ سے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو خبر واحد سے منتقل ہوئی ہو. یہ خبر واحد وہی چیز ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یعنی ساری حدیثیں. اصل میں حدیث تو کہتے ہیں نا ہم کہ رسول اللہ کی بات ہے، لیکن منتقل ہونے کے ذریعے کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ خبر واحد. یعنی اصطلاح میں، فنی اصطلاح میں اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ روایتیں تواتر کے درجے تک کوئی ایک بھی نہیں پہنچتی، سب کی سب ایسے دو چار پانچ لوگ. خبر واحد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے، یعنی وہ اصل میں اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، جس کا مطلب یہ کہ اجماع اور تواتر حاصل نہیں. اس کے بعد پانچ بیان کر رہے ہوں، سات بیان کر رہے ہوں، پھر وہ خبر واحد ہی رہے گی اصطلاحی طور پر. تو یہ گویا میں نے آپ کے سامنے ابن عبد البر کے حوالے سے، یہ ابن عبد البر کی رائے نہیں ہے، یہی تمام امت کے علماء کی رائے ہے، یہ جو انہوں نے بیان کر دی، انہوں نے نقل کیا ہے اس کو. ان کی کتاب چونکہ ایک بڑی کتاب ہے اور ایک امول کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور بیان بھی بہت عمدگی سے کیا ہے انہوں نے، یعنی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا بہت واضح طریقے سے انہوں نے اس موقف کو بیان کر دیا. تو یہ جناب وقت کالمن ہو گیا ہے، ایسے ہی اچھا جی. اچھا اب اس کے بعد میں نے دونوں کو ڈیفائن کیا ہے، قرآن مجید اور سنت، یعنی پہلے یہ بیان کر دیا اور اس کے بعد بیان کیا. قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. اچھا آپ دیکھیے، صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوا، اور صحابہ کے اجماع کے بعد بھی انقطاع ہو جا سکتا تھا، نہیں پھر اس کے بعد مسلمانوں، ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے، مسلمانوں کا بھی اجماع ہے. یعنی صحابہ کا تو اجماع تھا، وہ اتنا ہو جاتا تب بھی ٹھیک تھا، یعنی تاریخی طور پر بات ثابت ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک، یہ جملہ اصل میں اس تواتر کو بیان کرتا ہے، یعنی کبھی انقطاع نہیں ہوا، اور جو اپنے نزول کے بعد سے آج تک امت مسلمہ کے پاس امت کی طرف سے، یعنی ایک اجماع تھا صحابہ کا، اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ امت بھی اس پر پوری طرح متفق ہے، امت کے پاس امت کی طرف سے بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنا تغیر کے دنیا کو منتقل کیا ہے. یہ آپ اس جملے کی معنویت سمجھ لیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آپ نے دہرایا نا میں نے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے، اور یہ بات کہ یہ صحابہ کے اس پر بھی اجماع ہے. یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ صحابہ کے اجماع کی خبر ہم کو کسی ایک مورخ سے مل جاتی، اس پر بھی اجماع ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اس امت کے اندر بالکل متفق، یعنی یہ بات دہرائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے اجماع سے اس کو منتقل کیا، ان کے قولی اور عملی تواتر سے منتقل ہوا، 60 ہجری میں وہ کم و بیش دنیا سے، ان کا نظم ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اس کے بعد بھی نہ اس تواتر میں انقطاع ہوا، نہ اس اجماع میں انقطاع ہوا آج تک. تو یہ گویا اس قرآن کے منتقل ہونے کی شکل یہ ہے. اور سنت سے کیا مراد ہے؟ اس سے میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ بحث کی ابتدا کریں گے. قرآن مجید کے بارے میں کیونکہ کوئی زیادہ بحث نہیں، یہ صرف ایک ٹیکنیکل جملہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یعنی اس کو بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ دونوں پہلو اس میں واضح ہو جائے. امت کے پاس قرآن موجود ہے، اور اس قرآن کو ایسے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پوری امت میں، اور پھر اس کے بارے میں پوری امت بول کر کہہ رہی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی. یعنی اس کا امت کے پاس ہونے میں بھی کوئی انقطاع نہیں ہے، اور امت کی طرف سے اس شہادت میں بھی کوئی انقطاع نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے. پائی کہاں جاتی ہے؟ پاس اس کو بیان کر رہا ہے، امت کے پاس ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امت یہ تو کہتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، پاس نہیں ہے، یہ اس حیثیت سے موجود ہے. تو اب انشاءاللہ عزیز اگلی جمعہ رات کو آپ چھٹی کریں گے، اور ظاہر جب چھٹی ہوتی ہے تو آدمی بہت خوش ہوتا ہے. اگلے پھر انشاءاللہ عزیز، یعنی اس جمعہ رات کو چھوڑ کر اگلی جمعہ رات جو ہے وہ غالباً فروری میں اب انشاءاللہ آئے گی.